بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ توبہ کی آیات 20 سے 22 تک کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، جس میں اسلام آباد سے ایک رپورٹ بھی شامل رہے گی، جس کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ اور نعت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام قرآن اور زندگی پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، یہ تو نہیں، اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری آڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9 بجے پیش کی جاتی ہیں، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے نیم نگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو سینیٹر کروڑوں روپے خرچ کر کے آئے گا وہ عوام کا خون چوسے گا اور پیسہ بنائے گا۔ یورپی ٹرائی کا ایران پر دباؤ ڈالنے کی بجائے اپنے وعدوں پر عمل کرے اور ٹرمپ حکومت کی پابندیاں ختم کرائے، تین یورپی ملکوں کے وزراء خارجہ کے بیان پر ایران کے وزیر خارجہ کا جواب۔ یمن کے صوبہ مارب میں جنگ میں تیزی، جہر اتحاد عام یمنی شہریوں اور پناہ گزینوں سے انسانی ڈھال کا کام لے رہا ہے، یمن کی انسان دوستانہ امور کی کونسل کا اعلان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 30 سال اس ملک پر حکومت کرنے والے ڈاکوؤں نے صرف کرپشن نہیں کہ بلکہ اس ملک کی اخلاقیات بھی تباہ کر دی ہیں، اور جو سینیٹر کروڑوں روپے خرچ کر کے آئے گا وہ عوام کا خون چوسے گا اور پیسہ بنائے گا۔ غازی بروتھا میں موسم بہار اور شجرکاری مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ درخت آپ کے مستقبل کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 30 سال اس ملک پر جن ڈاکوؤں نے حکومت کی، انہوں نے صرف پیسہ نہیں چوری کیا، انہوں نے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اخلاقیات پر بھی اخلاقیات بھی تباہ کر دیں اور ملک میں ایسی فضا بنا دی کہ کرپشن کوئی بری چیز نہیں ہے، اس چیز نے اس ملک کو کرپشن سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی ایک مثال بتا دیں کہ ایک ملک خوشحال ہو اور وہاں کرپشن بھی ہو، ملک کو وزیر اعظم اور وزراء کی کرپشن تباہ کرتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشا لگا ہوا ہے، منڈی لگی ہوئی ہے، سیاستدانوں کو خریدنے اور سینیٹر بننے کے لیے قیمتیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں لگی ہیں بلکہ 30 سال سے یہ اراکین پارلیمنٹ کو خریدتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب نہیں بکتے لیکن کئی بکتے ہیں، یہ 30 سال سے ہو رہا ہے اور سب کو پتا بھی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ رکن پارلیمنٹ بتائے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے، لیکن یہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ خفیہ ووٹ دو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک شخص پیسے دے کر سینیٹر بنتا ہے اور رشوت دے کر اراکین پارلیمنٹ کے ووٹ خریدتا ہے۔ جو سینیٹر کروڑوں روپے خرچ کر کے آئے گا تو کیا وہ عوام کی خدمت کرنے آئے گا؟ وہ عوام کا خون چوسنے آئے گا، پیسہ بنانے آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قوم ایک فیصلہ کن وقت پر کھڑی ہے، ایک طرف پاکستان کے عوام ہے، ایک طرف یہ ڈاکو اور ان کے ساتھ والا مافیا ہے، اور انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی۔ پاکستان میں ضمنی الیکشن کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی 2 نشستوں پر پولنگ کے بعد گنتی کا عمل جاری ہے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی دو دو نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد گنتی کا عمل جاری ہے. دوسری جانب ضمنی الیکشن کے لیے قومی اسمبلی کی سیٹ این اے 75 کے پولنگ اسٹیشن میں ہنگامہ آرائی ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی. ووٹ کاسٹ کرنے کے دوران دو گروپوں میں شدید جھگڑے اور فائرنگ سے 8 افراد زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے. پاکستان نے سکھ یاتریوں کے سفر کے تعلق سے ہندوستان کے خدشات کو مسترد کر دیا ہے. اسلام آباد میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہندوستان سمیت پوری دنیا سے زیارت کے لیے آنے والے سکھ یاتریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی گئی ہیں. یاد رہے کہ ہندوستان نے ساکا ننکانہ صاحب کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر 18 سے 25 فروری تک زیارت کے لیے پاکستان جانے کے خواہش مند تقریباً 600 سکھ یاتریوں کو اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. ہندوستان نے سکھ یاتریوں کو اس سفر کی اجازت نہ دینے کی وجہ صحت سے متعلق خدشات کو قرار دیا تھا. ہندوستانی وزارت داخلہ نے سکھ یاتریوں کی درخواست مسترد کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کی گنجائش کے پیش نظر اتنے بڑے گروہ کو ایک ہفتے کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے ہندوستان کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کو بھی سکھ یاتریوں کو پاکستان میں ان کے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے سفر کی سہولت فراہم کرنا چاہیے. پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ایران کلچرل کونسلیٹ کے زیر اہتمام فارسی زبان اور خطاطی کے نئے کورس کا آغاز ہو گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے سید علی رضوی.
پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ایران کلچرل کونسلیٹ کے زیر اہتمام فارسی زبان اور خطاطی کے نئے کورس کا آغاز ہو گیا ہے. برصغیر میں فارسی زبان کے شاندار ماضی اور ایران و پاکستان کے درمیان پائے جانے والے ثقافتی اور تاریخی رشتوں کے باعث اس ملک میں فارسی زبان سیکھنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے.
زبان فارسی خیلی زبان شیریں
ہے. فارسی بہت شیرین زبان ہے اور فارسی اور اردو کے بہت سے الفاظ اور اصطلاحیں مشترک ہیں.
نئے فارسی کلاسوں میں شریک طلباء کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اسلاف کے ثقافتی ورثے سے زیادہ آشنائی حاصل کرنے کے لیے فارسی زبان سیکھنا چاہتے ہیں.
بسیاری از دانشجویان
طلباء کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے اجداد کے لکھی ہوئی کتابیں جو قلمی شکل میں ان کے گھروں میں موجود ہیں انہیں پڑھ سکے اور سمجھ سکے.
ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال جو ہیں وہ بھی فارسی میں ہی شعر کہتے ہوئے اپنے آپ کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میں نے اپنا جو بھی مدعا تھا وہ فارسی میں انہوں نے کہا.
فارسی زبان اور خطاطی کی کلاسوں کے بیک وقت انعقاد پاکستان میں فارسی کے فروغ کا بہترین موقع ثابت ہو سکتا ہے.
دو رہے سے مہم ہے استر
فارسی زبان کے ابتدائی، وسطی اور اعلیٰ کورس کا دورانیہ 3 ماہ ہے، جبکہ خطاطی کے کورس کا دورانیہ 2 ماہ ہے، جو دراصل 8 کورس شمار ہوتا ہے.
اس موقع پر پچھلے کورس میں کامیاب شرکت کرنے والے بعض طلباء میں اسناد بھی تقسیم کیے گئے. کورونا کے آغاز اور تعلیمی سرگرمیاں بند ہو جانے کے بعد سے پاکستان میں شروع کیے جانے والا یہ پہلا فارسی کورس ہے. سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام.
ہندوستانی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ چین نے پہلی بار اعتراف کیا ہے گزشتہ سال جون میں وادی گلوان میں ہونے والی جھڑپ میں اس کے 5 فوجی ہلاک ہوئے تھے. ہندوستان کے سرکاری خبر رساں اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ چینی روزنامے گلوبل ٹائمز نے پیپلز لیبریشن آرمی کے حوالے سے لکھا ہے گزشتہ سال جون میں لداخ کی وادی گلوان میں ہندوستانی فوج کے ساتھ جھڑپ میں چین کے 5 فوجی مارے گئے تھے. یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ لداخ کی پینگونگ جھیل کے شمالی اور جنوبی حصوں سے ہندوستانی اور چینی فوجوں کے پیچھے ہٹنے کا عمل جاری ہے. جمعرات سے دونوں ملکوں کے فوجیوں نے پینگونگ جھیل سے اپنے فوجوں کو پیچھے ہٹانے کے 4th مرحلے کا آغاز کیا ہے. قابل ذکر ہے کہ 15 جون 2020 کو مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی. ہندوستان نے اس جھڑپ میں اپنے 20 فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا تھا، لیکن چین نے اپنے کسی فوجی نقصان کی خبر نہیں دی تھی. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ 8ویں معاہدے کے دائرے میں ایران کی جانب سے اپنے وعدوں سے پسپائی کی شکل میں عمل میں لائے جانے والے اقدامات امریکہ اور 3 یورپی ملکوں کی وعدہ خلافی اور 8ویں معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب ہیں. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ 3 یورپی ملکوں اور یورپی یونین کو چاہیے کہ اپنے وعدوں پر عمل کریں اور ایران کے خلاف امریکہ کے ٹرمپ حکومت کی عائد کردہ پابندیوں کا خاتمہ کریں. انہوں نے کہا کہ ایران کے اقدامات امریکہ اور یورپی ملکوں کی خلاف ورزیوں کا جواب ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا کہ اگر یورپی ملکوں کو ایران کے جوابی اقدامات سے خوف و ہراس ہے تو اس کی وجہ اور سبب کو دور کریں۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران نے تو اقدام کے جواب میں اقدام کا راستہ اختیار کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یورپی ٹرائیکا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزراء خارجہ نے جمعرات کی رات اپنے ایک بیان میں ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں اپنی وعدہ خلافیوں کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مزید کسی بھی قسم کے اقدامات، خاص طور سے ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد روکنے اور ایران میں آئی اے ای کے معائنہ کاروں کے عمل کو محدود کرنے سے گریز کریں۔ دوسری طرف امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے، جنہوں نے اس سے قبل ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنے اور ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، وائٹ ہاؤس میں پہنچتے ہی اپنے اس وعدے کو ایران کی جانب سے تمام ایٹمی وعدوں پر عمل کیے جانے سے مشروط کر دیا۔ یہ ایسی حالت میں کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے 8 مئی 2018 کو یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اور ایران کے خلاف پابندیوں کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے اس اقدام کے بعد ایران نے یورپی ملکوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل کیے جانے کی شرط پر اس بین الاقوامی معاہدے سے متعلق اپنے تمام وعدوں پر عمل جاری رکھنے اور اس معاہدے کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر یورپی ملکوں نے بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا تو ایران کی قومی سلامتی کی اعلی کونسل نے 8 مئی 2019 یعنی بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کو ایک سال مکمل ہونے پر اس بین الاقوامی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کی بنیاد پر اپنے وعدوں سے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دیا، تاکہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد اور اپنے وعدوں پر عمل نہ کیے جانے کا جواب دے کر توازن برقرار کیا جا سکے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ ایران اور 5+1 گروپ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت قبول کر لے گا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سفارتی راستے تک پہنچنے کے لیے یورپی یونین کی جانب سے ایٹمی معاہدے سے متعلق مشترکہ اجلاس میں شرکت کی دعوت کو قبول کر لے گا۔ نئی امریکی حکومت نے ایران کے بارے میں سابق صدر کی پالیسیوں کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے میں واپسی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے اعتراف کیا کہ ایٹمی معاہدے سے ایک طرفہ علیحدگی کی وجہ سے امریکہ عالمی سطح پر الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود امریکی حکام پچھلے چند روز کے دوران بارہا یہ بات دہراتے رہے ہیں کہ اگر ایران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل شروع کر دے تو وہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔ ایران پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ تمام پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع نہیں کرے گا۔ یمن کے انسان دوستانہ امور کے اعلی کونسل نے مطالبہ کیا کہ سعودی اتحاد غیر فوجیوں کو استعمال کر کے معارف سے ڈھال کے طور پر استفادہ بند کر دے۔ یمن کے انسان دوستانہ امور کے اعلی کونسل نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ جارحیہ سعودی اتحاد اور اس کے زرخرید جارحین معارف کے غیر فوجیوں اور پناہ گزینوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تاکہ اس طرح سے اس صوبے میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی روکی جا سکے۔ اس کونسل نے صوبہ معرب میں غیر فوجیوں اور پناہ گزینوں کی ابتر صورتحال کا ذمہ دار جارحیہ سعودی اتحاد اور اس کے اعلی کار عناصر کو قرار دیا اور عالمی برادری کی جانب سے جارحیہ سعودی اتحاد کے جرائم بند کرائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے بھی بین الاقوامی برادری کے موقف کو یمنی عوام کے خلاف جنگ و جہریت اور محاصرہ جاری رہنے کا باعث قرار دیا اور کہا کہ معرب کی جنگ میں جارحیہ سعودی اتحاد کی حمایت میں داعش دہشت گرد گروہ کی شمولیت سعودی اتحاد اور داعش دہشت گرد گروہ کے درمیان بنیادی طور پر رابطہ موجود ہونے کا بین ثبوت ہے۔ یاد رہے کہ داعش دہشت گرد گروہ نے جمعرات کے روز ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس کے عناصر نے القصارہ کے محاذ پر انصار اللہ کے ٹھکانوں پر دہشت گردانہ حملے کر کے انصار اللہ کے کئی جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یا انہیں زخمی کر دیا۔ اس سے قبل بعض ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی تھی کہ القاعدہ اور داعش دہشت گرد گروہوں کے کئی سرغنہ انصار اللہ کے جانبازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے معارب میں داخل ہو گئے ہیں۔ انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے یمن میں انسانی صورتحال کو نہایت المناک قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس وقت یمن کے 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 4 لاکھ بچوں کو صحیح کھانا تک میسر نہیں ہے۔ مارک لوکاک نے کہا کہ یمن اس وقت بدترین انسانی المیہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ خوراک کی عالمی تنظیم فاؤ، بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف اور اقوام متحدہ کے خوراک کے پروگرام نیز عالمی ادارے صحت نے بھی حال ہی میں ایک مشترکہ رپورٹ میں کہا کہ یمن میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 4 لاکھ بچوں کو بھوک مری کا سامنا ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ کرونا ویکسین کی قلت کے پیش نظر واشنگٹن نے روس اور دیگر ملکوں سے ویکسین فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ کرونا کے اعداد و شمار جاری کرنے والی ویب سائٹ ورلڈ میٹر کے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2.85 کروڑ سے زائد ہو گئی، جبکہ 5,05,309 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر ایک منٹ میں کم سے کم 2 مریض کورونا کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے جنگ زدہ ملک افغانستان سے فوجی انخلا کو ناممکن قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر جنگ نے نیٹو تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے دوسرے روز کہا ہے کہ امریکی فوجی افغانستان سے واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے قطر سمجھوتے کے بارے میں بھی کہا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے پر بھی نظر ثانی کر رہا ہے۔ نیٹو کے وزرائے دفاع کا یہ 2 روزہ آن لائن اجلاس جمعرات کو کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا۔ امریکی وزیر جنگ کا بیان ایسی حالت میں سامنے آیا کہ واشنگٹن نے افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور قیام امن کے لیے دوحہ سمجھوتے کے تحت مئی 2021 میں اس ملک سے انخلا کا وعدہ کیا تھا۔ حکومت افغانستان نے ہزاروں غیر ملکی دہشت گردوں کی موجودگی کو اپنے ملک کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ افغان انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ ازبکستان کی تحریک اسلامی، تاجکستان کے انصار اللہ، تحریک طالبان، سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی اور جماعت الاحرار جیسے دہشت گرد گروہ افغانستان میں سرگرم ہیں۔ افغان انٹیلیجنس کے مطابق یہ گروہ نہ افغانستان کے لیے خطرہ ہیں بلکہ خود اپنے ملکوں کے لیے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے۔ یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے۔ یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، مچل کے در سے لپٹ گئی وہ کسی امیر کی شان تھی یہ کسی غریب کی بات
سامع نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور اب پیش خدمت ہے ہماری نشریات کا آخری پروگرام قرآن اور زندگی تو لیجیے سماعت فرمائیے اور ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل لولیک الفرج ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہماری زندگی کا یہ ہماری زندگی کی اولویت ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے لیے قرآن مجید نے کیا کیا دستور فراہم کیے اور مہیا کیے ہیں قرآن وہ دستور زندگی جس میں ہر شے موجود ہے بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا جا کر اسے حاصل کرتے ہیں قرآن میں توحید کی معرفت ہو یا زندگی کے دوسرے امور ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے اور یہ زندگی دنیا کو خلق کرنا یہ پوری کائنات یہ پورا یونیورس بنانا پروردگار عالم نے اس لیے تاکہ ہم اس کو بھی دیکھ کر خدا کی معرفت کو حاصل کریں اور اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی ہمارے عزیز مہمان علی جناب مولانا ذیشان حیدر صاحب سے چلیں گے ہم ان سے معلوم کریں گے کس طریقے سے اس کائنات کو دیکھ کر ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں سب سے پہلے چلیں گے ہم اپنے مہمانوں کا آپ کے سامنے تعارف کرائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سب سے پہلے قبلہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر اس اہم ٹاپک کو لے کر آپ یہاں پر حاضر ہوئے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اس حوالے سے اللہ کے معرفت کی طرف دعوت دی دینے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوئے ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں ناظرین ہماری گفتگو یہاں پر ابھی جاری ہوگی یہاں پر لیں گے ہم چھوٹا سا بریک پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے عزیز مہمان کی خدمت میں اور معلوم کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کو کس طریقے سے اس نظم کے ذریعے سے پہچانیں تو قبلہ یقیناً یہ ایک اہم ٹاپک ہے ہماری زندگی کا کہ جس میں ہم اللہ کی چونکہ اللہ نے خلق اسی لیے کیا تاکہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں اور پھر اس کے بعد اس کے دوسرے مراحل جو عبادت وغیرہ کا مرحلہ ہے تو یہاں پر سب سے پہلے قرآن میں ہر چیز موجود ہے زندگی کا کوئی بھی ایسا دستور نہیں جسے قرآن نے اپنے اندر پیش نہ کیا ہو اور چیلنج کیا کہ ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے تو کیا اس سے پورے یونیورس کو دیکھ کر ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں کیا قرآن کی کوئی آیت ہے جو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو
قرآن مجید میں ہر وہ چیز موجود ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے پروردگار کو پہچان سکتے ہیں خود جو ہماری نارمل زندگی ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں اس میں اگر ہم پروردگار کو تلاش کرنا چاہیں تو پروردگار نے چھوٹی چھوٹی ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جس کو دیکھ کے ہم اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں انہی نشانیوں میں سے وہ نشانیاں کہ جس کے ذریعے سے ہم پروردگار کی طرف بہت آسانی سے متوجہ ہو سکتے ہیں انہیں برہان نظم کہتے ہیں. برہان نظم یعنی ایک ایسی دلیل، ایک ایسا پروف کے جو ایک سسٹم کو دیکھنے کے بعد ہم کو پروردگار کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. ورنہ ہمارے پاس برہان بہت موجود ہے، برہان تمانو ہے، برہان علت و معلول ہے، لیکن یہ ساری جو دلیلیں ہیں یہ بہت سخت ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جو فلسفی ہیں. لیکن عام زندگی میں انسان فلسفے کی طرف رجوع نہیں کرتا، عام زندگی میں انسان اتنی دقیق بحثوں کی طرف رجوع نہیں کرتا. پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کو اپنے وجود کی طرف متوجہ کروائے،
محسوسات کے ذریعے سے زیادہ ہم لوگ محسوسات.
ممکن ہے کہ ایک انسان ایسے دیہات میں رہتا ہے جس نے کبھی کتاب کا نام نہیں سنا، کسی اسکول کا نام نہیں سنا، اس کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پروردگار نے اس کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھرا ہے، اور صرف نشانیوں سے بھرا نہیں ہے بلکہ ان نشانیوں کے درمیان ایک سسٹم قائم کیا ہے، باہم ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم تم کو دکھا دیں گے اپنی نشانیاں اس پوری کائنات کے اندر اور تمہارے نفس کے اندر، یہاں تک کہ تمہارے لیے میرا وجود بالکل واضح ہو جائے. یعنی واقعاً اگر انسان ان نشانیوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو ممکن نہیں کہ وہ اپنے خدا کا انکار کر دے.
جی،
لہذا ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھیں، ان نشانیوں کے اندر جو سسٹم موجود ہے اس سسٹم کو دیکھیں تو خود اندازہ ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر ایک سسٹم موجود ہے تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی نے اس سسٹم کو پیدا کیا ہے.
بے شک
اگر ہم اپنے ارد گرد، مثلا ایک کمپیوٹر ہے،
جی
کمپیوٹر جو ہم چلاتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا سافٹ ویئر موجود ہے، اس کے اندر جو پروگرام موجود ہیں، ہر چیز ایک کے بعد ایک ہوتی چلی جاتی ہے خود بخود.
جی
تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ خود تو نہیں ہوئی ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے، کوئی انجینئر موجود ہے. لہٰذا اس کائنات کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے بعد ہوتی چلی جا رہی ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، ہزاروں سال سے کائنات اسی طرح سے چلتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسی حکیم ذات ہے اس نظام کے پیچھے جو اس نظام کو چلا رہی ہے.
بے شک. اور آپ نے ایک یہاں پر نام لیا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک علمی نام تھا جو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن میں جائیں گے تو شاید بہت آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، برہان نظم. تو برہان نظم کے خصوصیات کیا ہیں؟ اگر ظاہر سی بات ہے ایک عام ذہن انسان فوراً اس چیز کو معلوم کرنا چاہے گا کہ مولانا نے یہاں پر ایک نام لیا برہان نظم، تو ہم کیسے پہچانیں اس برہان نظم کو، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ چونکہ کوئی بھی شے اپنی خاصیت کے ذریعے سے پہچانی جا سکتی. جی
دیکھیے، برہان نظم یہ دو چیزیں، برہان اور نظم،
جی
یہ دو چیزیں مل کے، برہان کہتے ہیں دلیل کو، نظم کہتے ہیں سسٹم کو،
جی
جو ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، اس کے بعد نہاتے ہیں، پھر کپڑا پہنتے ہیں، پھر آفس جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے، اسی کو نظم کہتے ہیں.
جی
اس سے بنا ہے برہان نظم. برہان نظم کی کچھ خاصیتیں ہیں جو دیگر برہان میں نہیں پائی جاتی.
جی
مثلا مثال کے طور پہ پہلی خاصیت برہان نظم کی یہ ہے کہ برہان نظم عالم و جاہل دونوں کے لیے ہے.
جی
مثلا برہان نظم کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ برہان عالم و جاہل دونوں کے لیے برابر ہے. یعنی اس برہان کے ذریعے سے جاہل بھی اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے، عالم بھی اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے. لیکن اس کے مقابل میں آپ ایک برہان علت و معلول،
جی
تو ایک دیہاتی انسان جو دیہات میں رہتا ہے، جس نے کتابوں کو نہیں پڑھا، جو اسکول نہیں گیا، اس کے سامنے اگر آپ علت و معلول کریں گے تو وہ شاید نہیں سمجھ پائے. لیکن اگر اس سے آپ یہ کہیں کہ جب تم اپنے کھیت میں جاتے ہو اور زمین کی مٹی کو اوپر نیچے کرنے کے بعد اس کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ڈالتے ہو اور کچھ دن کے بعد وہ دانہ وہ ایک درخت کی شکل میں آ جاتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟
بہت خوب.
تو کہیں نہ کہیں اس کا نفس جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑ کے کہے گا کہ ہاں کوئی ایسی ذات اس کائنات میں موجود ہے جو اس دانے کو درخت کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے. تو پہلی خصوصیت یہ کہ یہ دلیل عالم و جاہل دونوں کے لیے ہے.
جی
دوسری بات یہ کہ اس دلیل کے اندر خشک پناہ نہیں ہے، جیسے فلسفے کے اندر جو باتیں ہوتی
ہیں خشکی،
ہاں تھکا دے ذہن، کہیں نہ کہیں انسان کا تھک جاتا ہے. اس کے اندر تنوع بہت ہے، یعنی ورائٹی بہت ہے. اگر انسان کو کھیت میں خدا سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنے گھر میں آ کے دیکھ لے، اگر گھر میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنے جسم میں دیکھ لے، اگر جسم میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آسمان میں دیکھ لے. یعنی کہیں نہ کہیں خدا نظر آ جائے گا. خشکی نہیں ہے، تری ہے ہمیشہ اس دلیل کے اندر. یہ دو چیزیں. تیسری چیز جو اس دلیل کے اندر ہے کہ روز بروز یہ دلیل انسان کو معرفت کی طرف لیتی چلی جا رہی ہے، یعنی دلیلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کم نہیں ہوتی ہیں. فلسفے میں جو علت و معلول کی دلیل ہے اس میں ایک ٹاپک ہے اور ایک طریقہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم سمجھا کے چلے جائیں گے.
جی ہاں, وہ عقلی اور علمی دلیل طریقہ ہے جس کو عام طور پر انسان نہیں سمجھ سکتا, لیکن جو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہت آسان ہے اور انسان کیسے بھی اس کو سمجھ سکتا ہے, یہ ہو گئی آپ کی بات. ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں, تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے ہمارے یہاں اسکالر سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ساری ہیں, تو خدا اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں کیوں دنیا میں رکھی ہے؟ جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آسمان میں, زمین میں, ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں خدا کی نشانیاں. کیوں خدا کی اتنی نشانیاں موجود ہیں ہمارے لیے؟
کیا بات ہے, آپ نے جیسے دیکھا کتنا بہترین سوال, کہ شاید ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آیا بھی ہوگا کہ ہر قدم پر نشانیاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی.
یہ ایک بہترین سوال ہے کہ پروردگار عالم نے, اگر پروردگار عالم کا ہدف یہ تھا کہ وہ بندہ اس کی نشانیوں کو دیکھ کے اس کی طرف متوجہ ہو جائے, تو اس پوری کائنات میں 2,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 نشانیاں پروردگار رکھ دیتا. بندے کی اپنی ذمہ داری تھی کہ کسی ایک نشانی کی طرف متوجہ ہوتا اور پھر پروردگار کو مان لیتا, لیکن پروردگار نے پوری کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھر دیا. یعنی انسان کی نگاہیں جہاں اٹھیں گی, جس طرف جائیں گی, پروردگار کی ایک نشانی اس کو نظر آئے گی. اس کا بہترین جواب اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کہ سورہ یوسف ایک بہترین سورہ ہے, احسن القصص کہا جاتا ہے اس کو. اس میں وہ جو ایک پیک کا جو مرحلہ ہے کہ جہاں پہ زلیخا نے جناب یوسف کے کمرے میں بلایا تھا, زلیخا عاشق ہو گئی تھی جناب یوسف کی, چاہتی تھی کہ جناب یوسف متوجہ ہو جائیں, لیکن جناب یوسف معصوم تھے. لیکن بالآخر اس نے اپنی ساری کوششیں کی, آخری کوشش جو اس کی تھی وہ اس کمرے میں جناب یوسف کو بلایا, اور کمرے میں جناب یوسف کو بلانے سے پہلے اس نے پورے کمرے کو شیشے سے سجا دیا. یعنی زمین میں شیشہ لگا دیا, آسمان میں لگا دیا, دیواروں میں لگا دیا. زلیخا نے ساری کوششیں اس بات کی کہی کہ جناب یوسف اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, لیکن جناب یوسف معصوم ہے, متوجہ نہیں ہو رہے. لیکن آخری مرحلے پہ آ کر اس نے جناب یوسف کو ایک کمرے میں بلایا, لیکن کمرے میں بلانے سے پہلے زلیخا نے اس کمرے کو شیشے سے سجایا. زمین میں شیشہ لگایا, اس کی چھت میں شیشہ لگایا, دیواروں میں چاروں طرف شیشہ لگایا. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو اپنی نشانیوں سے کیوں بھرا ہے. وجہ یہ تھی کہ زلیخا کو پتا تھا کہ یوسف انتہائی شریف قسم کے انسان ہیں, اتنی آسانی سے میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے. جب میں یوسف کی طرف بڑھوں گی تو یوسف اپنا چہرہ موڑ لیں گے.
جی
تو زلیخا نے ایسا کام کیا کہ پورے اس کمرے کو شیشے سے سجا دو تاکہ میں کہیں پہ بھی کھڑی ہوں تو ہر جگہ میرا وجود نظر آئے.
اور وہ سمجھ, اس نے اس لیے شیشہ لگوایا ہوگا شاید ہر طرف سے وہ دکھائی دے اور جناب یوسف سمجھ نہ پائے میں کدھر سے آ رہے ہوں, وہ ایک جگہ پر ٹکے رہ جائیں, کھڑے رہ جائیں.
اصل اس کا ہدف یہ تھا کہ جناب یوسف میری طرف متوجہ ہو جائیں, توجہ دلانا چاہتی تھی. توجہ دلانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب کمرے میں ہر طرف زلیخا نظر آئیں گی تو جناب یوسف کہاں کہاں سے اپنی نگاہوں کو چھپائیں گے, کہیں نہ کہیں زلیخا کے چہرے پہ تو نگاہ پڑ جائے گی. اسی لیے پروردگار عالم نے اس کائنات کو ہر طرف سے اپنی نشانیوں سے بھر دیا کہ میرا بندہ کہاں کہاں اپنی نگاہوں کو چھپائے گا,
کہیں تو جا کر تمہارا ضمیر تم کو جھجھوڑے گا اور تم سمجھو گے ہم کو.
کسی ایک مرحلے پہ زمین کی طرف دیکھے گا تو وہاں نشانی نظر آئے گی, آسمان کی طرف دیکھے گا تو وہاں نشانی نظر آئے گی, درختوں کی طرف دیکھے گا. لہذا اس کائنات کو اس لیے نشانیوں سے بھرا ہے کہ زندگی کے آخری مرحلے میں بھی کسی نشانی کو دیکھ کے اگر بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو میں اس کی توحید کو قبول کر لوں.
بہت خوب, اور واقعاً بہترین آپ نے جواب دیا. تو یہاں پر آفاق اور انفس, اگر یہاں پر یہ دیکھا جائے تو آفاق میں آپ نے پورا برہانی نظم ہے, ایک جو ہے وہ سسٹمیٹک دنیا ہے, سورج کا نکلنا, چاند کا ڈوبنا, چاند کا نکلنا, چھپ جانا, جو بھی ایک پورا نظم ہے پوری کائنات کا. یہاں پر نفس سے ہم کیسے پہچانیں گے خدا کو؟ اگر یہاں پر سوال یہ ہو جائے چلیے سورج کے آنے جانے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کوئی چلا رہا ہے, نفس میں ایک انسان اپنے وجود کے اندر کس طریقے سے, ظاہراً اسی چیز کی طرف اشارہ بھی کیا ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا, تو کس طریقے سے ہم اپنے آپ کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں گے؟
دیکھیے برہان نظم کی دو حصے بن جاتے ہیں, ایک برہان نظم میں آفاقی آیات ہیں اور ایک انفسی آیات ہیں. انفس سے مراد وہی نفوس انسانی ہیں کہ
وجود انسان,
وجود انسانی ہیں. کچھ نشانیاں تو پروردگار عالم نے اس کائنات میں رکھی ہیں, جیسے سورج کا نکلنا, چاند کا نکلنا, سرات سے کچھ نشانیاں تو پروردگار عالم نے اس کائنات میں رکھی ہیں، جیسے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا، درختوں کا پھل دینا، پانی کا ایک دھارے پہ بہنا، یہ بالکل واضح چیزیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ نشانیاں اللہ نے انسان کے وجود کے اندر رکھی ہیں۔
بہت خوب،
وجود کے اندر جو نشانیاں رکھی ہیں وہ اس کائنات کی نشانیوں سے زیادہ اہم ہیں۔
بہت خوب،
لہٰذا اس پوری کائنات کو پروردگار عالم نے عالم اصغر کہا ہے۔ اتنی وسعت کے ساتھ جو کائنات ہے وہ عالم اصغر ہے، اور ہمارے وجود کے انسان کا چھوٹا سا وجود، اس کو کہا عالم اکبر۔
سبحان،
عالم اکبر۔ اس میں نے ایک دفعہ ایک فلم دیکھی تھی، یورپ میں بنی تھی، کہ اس میں ایک سائنٹسٹ تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، اس کے اوپر حملہ ہوا، اس کے سر میں چوٹ لگی، تو طے یہ پایا کہ کوئی اس کے جسم کے اندر اترے، وہاں سے جا کے سرجری کرے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال ایک فلم بنائی انہوں نے، حقیقت نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ انسان ترقی کرے، کچھ لوگوں کو انجیکشن کے ذریعے سے انسان کے وجود کے اندر اتارا، پیر میں انجیکشن لگایا، وہ وہاں سے چلے۔ تو وہ جتنی نشانیاں اس کائنات کے اندر ہیں، اس فلم میں انسان کے وجود کے اندر وہ نشانیاں دکھائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سادہ سی زبان میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ مثلا شیشی پینے لگتا ہے، فیڈر میں جب اس کی ماں دودھ دیتی ہے، تو وہ سوتا رہتا ہے، دودھ پیتا ہے، لیکن جب یہی بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو پی سکتا ہے؟
نہیں۔
یا ہم اور آپ پی سکتے ہیں؟ اگر ہم آپ کو سوتے رہیں اور کوئی ہمارے منہ میں فیڈر لگا دے تو شاید ہماری آنکھ کھل جائے گی۔
اور بہت اہم نقطے کے اوپر آپ نے اپنی گفتگو پہنچائی ہے، اور انشاءاللہ جاری رہے گی، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں پر بریک لوں۔ ناظرین، برہان نظم کے ہمارے حوالے سے ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے، مگر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور گفتگو چل رہی ہے خدا شناسی کی، برہان نظم کے ذریعے سے چلیں گے مولانا کی خدمت میں اور بیشتر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتازا معنہ کا جرم صغیر وفیق انتوا العالم الاکبر، اور آپ نے یہیں پر گفتگو آ کے روکی تھی کہ آپ نے یورپ کی وہ مووی کے بارے میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ انسان ایک عالم اکبر کا وجود اس کو کہا گیا ہے، جبکہ پوری کائنات عالم اصغر ہے۔ گفتگو آپ کی یہیں پہ تھی، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں۔
اس مرحلے میں اگر آئے تو اور بہت سی باتیں انسان کے صرف وجود کے اندر ہے، جیسے مثال کے طور پہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تفصیلی یہ حدیث جسے توحید مفضل کہتے ہیں، کہ ان کے ایک شاگرد نے جب امام سے تقاضا کیا کہ ہم کو توحید پروردگار کی طرف متوجہ کرائے، تو امام نے جو درس دیا وہ ایک پورا ایک کتاب کی شکل میں آج اس وقت موجود ہے کہ ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ توحید مفضل اردو میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے۔ اس میں امام نے جو نفس انسانی کی نشانیاں بیان کی وہ حیرت انگیز نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان اپنی آنکھوں کی طرف متوجہ ہو جائے، اس پورے جسم کی سب سے نازک ترین چیز جو ہے وہ آنکھ ہے،
بے شک
کہ ایک ذرہ اگر اس کے اندر چلا جائے تو پھر وہ کھلتی نہیں ہے، لیکن پروردگار نے کتنی خوبصورتی سے اس چیز کو بنایا ہے، کتنی حفاظتوں میں اس چیز کو رکھا ہے، کہ جو جتنی نازک چیز تھی اس کی زیادہ حفاظت کی پروردگار نے۔ وہاں سے نکل کے آئیں، انسان کے ذہن کو دیکھیں، ابھی دیکھیں دنیا میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، انسان کو پہچانا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے مکمل انسان کو پہچان لیا۔ وہ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ذہن کے، جو سرجری کرتے ہیں، وہ بھی ایک مرحلے پہ آ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں چیزیں انسان کے وجود کے اندر ایسی ہیں کہ جس کو ابھی انسان خود نہیں سمجھ پایا ہے۔ مثال کے طور پہ ہاضمے کا ایک نظام ہے، یہ نظم ہے نا ہاضمے کا، کہ انسان چیزوں کو کھاتا ہے، پھر وہ چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں، وہ کیسے بنتی ہیں، ان کو کیسے وہ کون سی قوت ہے کہ جو جسم کے اندر ان کو ملا دیتی ہے، اور اسی سے جسم بنتا چلا جاتا ہے، انسان کے نمو پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاتھوں کے بناوٹ کو دیکھیں انسان، اس میں ہاتھوں میں پروردگار نے ناخون رکھا، وہ کیوں رکھا، یہ ساری چیزیں، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ توحید مفضل کی، اس کی ایک ایک چیزوں کو بیان کیا جائے تو پروردگار کی معرفت سمجھ میں آئے گی۔ لیکن سرسری طور پر بہت ظاہری نگاہ اگر ہم اپنے وجود کے اوپر ڈالیں تو کبھی ہم بچے تھے،
جی
جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم کو تو مانگنے کی بھی تمیز نہیں تھی، لیکن پروردگار نے ہمارے اندر ایک چیز رکھی جسے کہتے ہیں رونا، جب ہم روتے تھے تو میری ماں یہ سمجھتی تھی کہ میرے بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے. ورنہ اگر ہمارے پاس زبان تو نہیں تھی, زبان تو بعد میں آئی ہے, یعنی زبان سے مراد اپنے گویائی, اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت. لیکن وہ کون سی ذات ہے حکیم کہ جس نے بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی کہ وہ اپنی ضرورتوں کا تقاضا کر سکے,
طلب کی فطرت اس کے اندر پائی جاتی ہے بچپن سے.
ہاں, تو اس طرح سے انسان اگر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جائے, اپنے وجود کی طرف متوجہ ہو جائے, تو وہ بہت آسانی سے اپنے پروردگار کو قبول کر سکتا ہے.
بہت خوب. اور واقعاً اگر دیکھا جائے, جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ہمیں تو خود اپنی ضرورتوں کا علم نہیں تھا, مگر وہ اس وقت بھی دے رہا تھا, ایک فطرت ہمارے اندر رکھ دی کہ تم طلب کا بڑے ہو جانا تو ایک الگ طریقہ ہوگا, ابھی بچے ہو تو تمہیں اپنے مطالبے کے ایک دوسرا ذریعہ ہم دے رہے, تاکہ ایک وہ جو ہمارا مظہر بن کے تمہارے ساتھ ساتھ ہے ماں, وہ تمہارے اس مطالبے کو سمجھ سکے. کہ ہم چاہیں گے کہ یہاں پر ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں, اور اس گفتگو کے حوالے سے جو اہم گفتگو ہے برہان نظم کے حوالے سے, آپ مولانا سے سوال کریں کہ یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, ہم آپ لوگ کو اس لیے شریک کرتے ہیں اور آپ کی بزرگواری ہے آپ شریک ہوتے ہیں, چونکہ آپ کے سوال میں ایک ایسا جواب ہو سکتا ہے جس سے لاکھوں لوگ استفادہ کر سکتے ہیں.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں اتنی ساری جو خدا کی نشانیاں پہلے سے ہی موجود ہے, اتنی ساری نشانیاں موجود ہونے کے باوجود ہم یعنی نفس میں, انسان کے نفس میں یعنی اس چیز کی نشانی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
بہت خوب جی.
دیکھیں, پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھرا ہے, اس کے باوجود نفس انسانی کے اندر اپنی نشانیوں کو رکھا ہے. نشانیوں کو رکھنے کا پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فلسفہ یہ ہے کہ انسان خدا کو پہچان لے. ایک ایسا انسان کہ جب دنیا میں وہ آیا تو اس کے پاس آنکھوں میں نور نہیں تھا, دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی. تو جب دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی, وہ سورج کو اگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, وہ سورج کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, وہ چاند و ستاروں کو نہیں دیکھ سکتا, وہ دریا کو نہیں دیکھ سکتا. غرض کے جتنی بھی نشانیاں اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی اس کو.
ظاہر سی بات ہے ہر انسان متوجہ نہیں ہو سکتا,
نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے کہے قیامت میں کہ پروردگار, اگر تو نے میری آنکھوں میں نور دیا ہوتا تو میں تیری نشانیوں کو دیکھتا اور میں تیرے وجود کو مان لیتا. میں نے تیری نشانیوں کو دیکھا ہی نہیں تو تیرے وجود کو مانوں کیسے؟ پروردگار نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہم تمہارے نفس کے اندر نشانیوں کو رکھ دیں گے. نفس کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی, اسے محسوس کرنا پڑتا ہے.
اس کے لیے بصیرت ہونی
چاہیے, اس کے لیے بصیرت ہے. وہ ہر انسان کے پاس ہے. جس کے پاس آنکھوں کا نور ہے وہ بھی اپنے نفس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے, جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں ہے. ایسے بہت سی شخصیتیں گزری ہیں کہ جن کے پاس آنکھوں کا نور نہیں تھا لیکن وہ اپنے زمانے کے عارف گزرے ہیں, اپنے زمانے کے عالم گزرے ہیں, اور بہترین توحید پرست انسان گزرے ہیں.
بے شک, اور اصحاب میں بھی ایسے بزرگانے سے ابو بصیر جیسی شخصیات کو دیکھ سکتے ہیں.
یعنی نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنی بصیرت ہے ان کے پاس. لہذا پروردگار نے آفاق کے ساتھ انفس کے اندر بھی نشانیاں رکھ دی کہ جو آفاق کی نشانیوں کے ذریعے سے اس سسٹم کو دیکھ کے ہم تک ہماری طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا ہے, وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کے ہماری ذات کو قبول کر لے.
بے شک, اور بہترین سوال تھا آپ کا یقیناً کہ آفاق میں نشانیاں رکھنے کے بعد نفس میں کیوں رکھا, اور آپ نے واقعی اس کا ایسا جواب دیا کہ ہمارے تمام ناظرین اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہمارے اندر اگر نشانیاں اس نے رکھی ہے تو اس کا سبب کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا نے تو جو ہدایت کی ذمہ داری تھی, نہ علینا للہدا, اس مرحلے میں آ کر انسان کو لا کے کھڑا کر دیا کہ آفاق ہو یا انفس ہو, ہر جگہ اس نے ہدایت اور اپنی معرفت کا ذریعہ رکھا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر جب ہر جگہ خدا ہے, ذرے ذرے میں خدا وستا ہے, اقرب ہے وہ انسان, قریب قریب ہے وہ ذات ہمارے شہرگ حیات سے بھی, تو پھر مشکلات کیوں ہیں کہ آج یہ اکثریت اس دنیا کی خدا کی معرفت ویسے نہیں رکھتی ہے جیسا خدا چاہتا ہے؟
ہاں, یہ ایک اچھا سوال ہے کہ اتنی نشانیوں کے بعد بھی انسان اگر خدا کو نہیں مان رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے. روایات اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں, میں فقط دو تین مطلب کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلی چیز جو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے اتنی نشانیوں کے بعد بھی, وہ گناہ ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے, وہ کام انجام دیتا ہے جو پروردگار کو پسند نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کی توفیقات سلب ہو جاتی ہے. بعض روایات میں ہے کہ جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سیاہ نقطہ آ جاتا ہے, اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے,
بڑھتا چلا جاتا ہے.
ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ بقول قرآن مجید کے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر, اس کے کانوں کے اوپر پروردگار مہر لگا دیتا ہے, پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
یعنی
سامنے چیزیں ہیں لیکن پروردگار نظر نہیں آ رہا ہے. تو پہلی چیز جس سے ہم کو بچنا ہے وہ گناہ ہے. ہم کو گناہ سے بچنا ہے, یہ ایک چیز. دوسری چیز جو روایات میں آئی ہے وہ غفلت ہے. غفلت ایک عجیب چیز ہے. دیکھیے غفلت دو طرح سے ہو سکتی ہے. آیت اللہ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا اس چیز کو کہ غفلت کبھی ہماری غفلت ہمارے جسم کے بارے میں ہے
جی,
کہ ہمارا جسم بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے, جسم کا یہ حصہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. یہ غفلت اتنی نقصان دہ نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ انسان اپنے جسم کو سجا کے رکھے, سوار کے رکھے, لیکن اگر نہیں رکھتا, اگر اس کا جسم نہیں بڑھ رہا ہے اور وہ غافل ہے تو قیامت نہیں آئے گی. لیکن اگر انسان اپنے روح سے غافل ہو جائے
بہت خوب,
تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پروردگار سے دور ہو جائے گا. لہذا قرآن نے صریح طور پہ رسول اکرم سے کہا انما انت مذکر, آپ یاد دلانے والے ہیں, آپ لوگوں کو غفلت سے دور کرانے والے ہیں,
بار بار آپ ٹہوکا دیتے ہیں,
کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تذکر. مثال کے طور پہ جو تبلیغات کا ایک نظام ہے اس دنیا میں, وہ لوگ کے جو خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, ظاہر ہے کہ کوئی نئی بات تو نہیں کرتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں ممبر پہ یا کہیں اور کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہی پرانی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ پرانی باتیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فذکر, بار بار ان کو یاد دلاؤ, کیونکہ ان کے اوپر غفلت طاری ہو سکتی ہے. یہ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم پروردگار سے دور ہو جاتے ہیں وہ ہماری خواہشات نفسانی ہیں. ہم کو سب پتہ ہے, مکے والوں کو اگر آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ مکے میں جو لوگ تھے وہ خدا کو نہیں مانتے تھے. نہ, خدا کو مانتے تھے. قرآن کی آئے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا, تو کہتے تھے اللہ نے خلق کیا.
کیا بات.
لیکن خواہشات نفسانی آ کر ان کو روکتی تھی اس بات کی کہ پروردگار کو مانے یا ایک پروردگار کو مانے. لہذا وہ 365 کی طرف چلے جاتے تھے.
جی,
بار بار ضروری ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں, اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول کریں, اور سب سے اہم چیز ہے کہ ہم غفلت سے دور ہوں.
جی,
کیونکہ یہ غفلت اور خدا فراموشی بہت بڑا عذاب ہے کہ قیامت میں پروردگار کچھ لوگوں کے اوپر اپنی نظر کرم نہیں کرے گا, یعنی دیکھے گا نہیں پروردگار کی طرف. تو وہ کہیں گے کہ پروردگار تو ہم کو دیکھ کیوں نہیں رہا ہے, کہ تم نے قیام دنیا میں ہماری نشانیوں کو فراموش کیا تھا, آج ہم تم کو فراموش کرتے ہیں. یہ فراموشی والا عذاب سب سے سخت ترین عذاب ہے کہ جہاں پروردگار اپنے بندے کو چھوڑ دیتا ہے.
اور آج بھی شاید اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو مشکلات اسی وجہ سے ہیں کہ انسان غافل ہے, نہ اپنے دشمن کو پہچان رہا ہے اور نہ دین کی معرفت حاصل کر رہا ہے, غافل ہے. اسی لیے شاید یہ تمام مشکلات ہیں. اور بہترین گفتگو تھی آپ نے, بہترین طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا. بس یہ عملی علمی تو آپ نے مرحلہ ہمارے ناظرین کے سامنے اور میرے سامنے پیش کر دیا. اب ضرورت ہے ہماری زندگی کی کہ ہم اس کو عملی کریں تاکہ ہماری زندگی میں توحید پرستی اور معرفت توحید ہماری زندگی میں آ جائے. بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام بزرگان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا, یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے بہترین سوالات سے ہمارے ناظرین کو ان کی آگاہی دی. ناظرین کرام, زندگی کیسی بھی ہو ہم جئیں اس سے مطلب نہیں, لیکن اہم زندگی وہ ہے جو ہم اپنے پروردگار کی مرضی کے اعتبار سے اس کی معرفت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اس لیے کہ اگر اس کو نہیں پہچانا تو کچھ بھی پہچان میں نہیں آئے گا. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں, خوش رہیں, خوشحال رہیں, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah
تمام حمد سدا وار ہے خدا کے لیے عطا کے سامنے